الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر وانثى مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کی آیات 89 سے لے کر 100 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے, بلا شبہ اللہ تعالی انصاف کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے. اور بے حیائی, بدی اور ظلم سے روکتا ہے. وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو, اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو, اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا چکے ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو یقین اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اور جس عورت نے اپنے سود کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا, تم اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنے قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش فرما رہے ہیں, اور قیامت کے دن تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتائیں گے جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتے, لیکن جس کو چاہتے ہیں اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں. اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باس پرس ہوگی, اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے. پھر تمہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے, اور تمہیں اس صورت میں بڑا عذاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو. اگر تم حقیقت سمجھو تو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا ضرور اجر عطا کریں گے. چنانچہ جب تم قرآن شریف پڑھنے لگو, شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ دیا کرو. اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں, ان کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں, اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. ان آیات کے آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عدل و انصاف کرنے کا, احسان اور سلوک کرنے کا, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے, روزہ رکھنے کا حکم ہے, ذکر کرنے کا حکم ہے, یہ بھی حکم ہے کہ ہر مسلمان دوسروں سے انصاف کا معاملہ کرے, چاہے انصاف کا حقدار ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو یا ہم سے کم تر ہی کیوں نہ ہو. مثلا ہمارا ملازم ہے, ہمارا نوکر ہے, وہ حق پر ہے, اور ہم یا ہمارا متعلق ناحق ہے, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ملازم کی حمایت کریں, اپنے مخالف کی حمایت کریں. یہ ہے انصاف کی بات. یہ نہیں کہ اپنے تو چاہے غلطی پر ہوں تب بھی حق پر ہیں, اور دوسرے چاہے ناحق ہوں تب بھی, چاہے حق پر ہوں تب بھی ناحق, یہ طرح انصافی. جیسے ہم اپنی ذات میں انصاف چاہتے ہیں, دوسروں کے حق میں بھی انصاف کے طالب رہنے چاہیے اور انصاف کے پابند رہنے چاہیے. ایسے احسان اور سلوک, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو قرآن شریف میں جگہ جگہ حق تعالیٰ شانوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو عام طور پر آدمی اچھا سلوک کرتا ہی کرتا ہے اور احسان کا معاملہ کرتا ہی کرتا ہے, لیکن یہ احسان و سلوک کا معاملہ گھر والوں سے ہٹ کر بھی ہونا چاہیے, عزیزوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اقربا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, دوست احباب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, بلکہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہونا چاہیے. ہمارے دین میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرو تب بھی اس کو تیز دھار والی چھری سے جلدی سے ذبح کرو, یہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک ہے. بھائی ایک تو یہ کہ بھونٹی چھری سے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں, جانور بڑا ہے چھوٹی چھری سے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں تو زور بھی لگا رہے ہیں, اس کی گردن کٹ بھی نہیں رہی ہے, وہ جانور بےچارا کشمکش میں مبتلا ہے اور بڑی تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل رہی ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ بدسلوکی ہے اس کے ساتھ. سلوکی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرو کہ کم سے کم اسے تکلیف ہو, کم سے کم اسے تکلیف پہنچاؤ. وہ جب یہ ہے کہ جانور کے گلے کے مطابق چھری ہونی چاہیے, دوسرے نیاز تیز ہونی چاہیے, تیسرے پہلے سے تیار ہونی چاہیے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بکرے کو لٹا کے اب چھری تیز کرنے بیٹھ گئے, وہ بےچارہ لیٹا ہوا, اس کو بھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا گلا کٹے گا, تو یہ اس کو ناحق تکلیف پہنچانا ہے, ناانصافی ہے یہ, اور یہ احسان کے خلاف ہے. یہ احسان کا یہ کہ پہلے سے چھری تیار رکھو, اور جیسے ہی کیا کہتے ہیں اس کو لٹاؤ بس بسم اللہ پڑھ کے اس کے آسانی سے ذبح کرو. ایسے یہ بھی احسان کے خلاف ہے کہ بعض لوگ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے, ابھی وہ تڑپ رہا ہوتا ہے جناب, اس کے گلے کے اندر جو ہے نا وہ چھری گھساتے ہیں تاکہ اس کا کلیجہ جو ہے جلدی سے کٹ جائے
اور کٹ کر کے وہ ایک دم جھٹکا لے کر کے اور اچھل کر کے پھر ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھی ضرورت سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے، ضرورت سے زیادہ یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. تو جب جانور تک کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم ہے تو پھر انسان تو انسان ہے. لہذا ہمیں اپنے گھر میں بھی، اپنے ملنے جلنے والوں میں بھی، رشتے دار اور عزیزوں کے اندر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ کرے یا نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے. اگر وہ اچھا سلوک کرے، ہم نے بھی اچھا سلوک کیا، تو ہم نے کون سا کمال دکھایا؟ یہ تو ادلا بدلا ہو گیا کہ اس نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ سبھی کرتے ہیں اس طرح. تو کمال تو جب ہے جب ہم اچھا سلوک کریں، وہ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، وہ کبھی نہ کھانا کھلائے نہ پانی پلائے، جب جائیں تو بس سوکھے ہی واپس کر دے، اور ہم جب بھی آئے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں، یہ ہے کمال کی بات. اور اس میں بھی ہم اس کی اس باتیں خواہش مند نہ رہیں کہ بھائی ہم اس کے آ جائیں تو ہمارے ساتھ یہ بھی ایسے ہی کرے. بھائی ہم تو ہاں اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں کر رہے، اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو اجر بھی اللہ تعالیٰ سے پائے، اسی کی اللہ تعالیٰ سے اس اجر ملنے کی امید رکھیں، اس سے کسی قسم کے بدلے کی امید قطن نہیں رکھیں. یہ ہے احسان کا معاملہ. تو احسان کا لفظ ہمارے دین میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، ہر اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھے انداز سے پیش آنا، دوسرے کام آنا، دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. اور پھر خود اللہ پاک نے فرما دیا وہی تائز القربہ، اور رشتے داروں کو ان کے حقوق دو. تو اس کے لیے سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ رشتے داروں کے حقوق کیا ہیں. یہ ہمارے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا عیب اور بہت بڑی خرابی ہے کہ ہمیں رشتے داروں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ اس لیے نہیں ہے کہ پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. بس ہم نے تو یہ سوچ رکھا کہ دین جو ہے بس نماز روزے کی پابندی کرنے کا نام ہے، آگے 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 کچھ نہیں. یہ ہماری غلطی ہے. دیکھو قرآن شریف میں جیسے جہاں نماز کا حکم ہے، وہاں دیکھو رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم ہے. تو جیسے نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا علم ہونا ضروری ہے، ایسے ہی رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے سے کے لیے ان کے حقوق کا جاننا ضروری ہے. اور وہ علم ہوتا ہے دو تین طریقے سے، ایک تو حقوق رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں کتابیں موجود ہیں اردو کے اندر، ان کا مطالعہ کریں، یہ سب سے آسان. ایک کتاب ہے جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ لے کے تمام بندوں کے حقوق کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے حقوق العباد. یہ کتاب ہے حقوق العباد، بس اس کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو رشتے داروں کے بھی حقوق معلوم ہوں گے، پڑوسیوں کے بھی حقوق معلوم ہو جائیں گے، ماں باپ کے حقوق معلوم ہوں گے، دوست احباب کے حقوق معلوم ہوں گے، عام مسلمانوں کے حقوق معلوم ہوں گے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حقوق پر جو کتابیں اردو میں موجود ہیں ان کا مطالعہ کریں، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، مشہور کتابیں آسان ہیں بالکل، تو پتہ چلے گا نا کہ بھائی کیا کیا حقوق ہیں. جب حقوق معلوم ہوں گے تو ادا بھی ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو بیانات ہوتے رہتے ہیں، وہ بیانات اکثر موجود ہیں، ان کو سنیں. اور تیسرا یہ کہ علماء سے، صلحاء سے، اولیاء اللہ سے رابطے میں رہیں، ان کی خدمت میں بیٹھیں، وقتاً فوقتاً ان سے پوچھتے رہیں، وہ بتاتے رہیں گے آپ کو. یہ تین طریقے سے ہمیں حقوق کا علم ہو سکتا ہے، لیکن بھائی حقوق کا جاننا ضروری ہے. جانیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی ہو سکے گا، ورنہ ساری زندگی گزر جائے گی. جانیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے، جو عمل نہیں کریں گے تو کیسے حقوق کی ادائیگی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رشتے داروں کے حقوق ادا کرو اور ان کے حقوق ان کو دو. اس کے بعد فرمایا کہ اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. یہ تین باتیں بھی بڑی اہم اور عین ہمارے حال کے مطابق ہے. بے حیائی کے اندر تمام بے شرمی کی باتیں آ گئی، تمام جنسی گناہ آ گئے اس کے اندر، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ساتھ ساتھ ان کا ایسا لباس استعمال کرنا کہ جس کے اندر ان کا صدر پوری طریقے سے چھپنے نہ پائے، چاہے باریک ہو تو، چست ہو تو، ناقص نامکمل ہو تو، تینوں صورتوں کے اندر یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے. اب یہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس کا جائزہ لیں. شوہر کی بھی ذمہ داری ہے, باپ کی بھی ذمہ داری ہے, بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی بہنوں اپنی بہنوں کو دیکھیں کہ ان کے لباس شریعت کے مطابق صحیح ہے یا نہیں, دوسرے کے شریف پردے کا اہتمام ہے یا نہیں. نہیں ہے تو پھر یہ مرد بھی بے حیا اور عورت بھی بے حیائی کی ارتکاب کر رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب ایک طرف آدمی تہجد پڑھے اور اشراق بھی پڑھے اور تلاوت بھی کرے تسبیحات بھی پڑھے اور گھر کے اندر یہ بے حیائی ہو رہی ہے. ایسی آج کل ٹی وی گھر گھر کے اندر موجود ہیں, یہ تو بے حیائی کا ماسٹر ہے. ہر قسم کی بے شرمی, ہر قسم کی بے حیائی, ہر قسم کی بدماشی, ہر قسم کی قتل و غارت گری, ہر قسم کے ہنگامے سکھانے کا ماسٹر ہے. اب یہ ہمارے گھروں میں اندر ہے تو پھر ہم بھی بے حیا. ہم نے ایسا گھر میں آلہ رکھا ہوا ہے کہ جس سے گھر کے اندر بے حیائی فروغ پا رہی ہے. تو یہ قرآن شریف کے حکم کے خلاف ہو گئی. قرآن شریف میں اللہ پاک نے واضح طور پر دو حکم الگ الگ مردوں اور عورتوں کو دے دیے کہ نہ میرا عورتیں نہ میرا مردوں کو نہ دیکھیں, نہ میرا عورتیں نہ میرا مردوں کو نہ دیکھیں. دونوں کو حکم ہے کہ نظر نیچی رکھو, اور نظر تو پڑتی جہاں پردہ نہ ہو تو وہاں تو ضروری پڑتی ہے عورتوں کی مردوں پر, مردوں کی عورتوں پر. تو دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حج کا جو حکم ہے وہ صرف مردوں کو دیا ہے, حالانکہ وہ فرض ہے. زکوٰۃ کا حکم عورتوں کو الگ نہیں دیا, مردوں کو الگ نہیں دیا, اس مردوں کو حکم دیا ہے. نماز کا حکم عورتوں کو الگ نہیں دیا, مردوں کو الگ نہیں دیا, ایک ہی حکم مردوں کو حکم دیا ہے بس. لیکن بے حیائی سے روکنے کے لیے, بے شرمی سے روکنے کے لیے عورتوں کو الگ حکم دیا, مردوں کو الگ حکم دیا. پھر ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کا بھی حکم دیا, اور عورتوں کو اپنے زیب و زینت چھپانے کا الگ سے حکم دیا. اسی لیے تاکہ بے حیائی نہ پھیلے. اور جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے پھر اس کے اندر تعاون کی بیماری آتی ہے, اور ایسی ایسی خوفناک خوفناک اور خطرناک خطرناک بیماریاں آتی ہیں جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں تھی. جیسا آج کل کرونا وائرس, یہ اسی بے حیائی کے نتیجے میں تو پھیل رہا ہے. ظاہری طور پہ اس کی وجہ گندگی بھی ہے, گندگی اس کی وجہ ہے, کیونکہ سور, خنزیر, کتا اور بلی کھانے سے پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں کیا کہتے ہیں, کتا بھی حرام ہے, بلی بھی حرام ہے, سور بھی حرام ہے, اور نجس العین ہے وہ, اور پھر اس سے بڑھ کر بے حیائی. جن تین ممالک میں یہ کرونا وائرس زیادہ پھیلا ہوا ہے, جیسے کہ ایران, اٹلی اور چائنا, چین, وہاں یہ بے حیائی اپنے عروج پر ہے, بدکاری وہاں پر حد سے زیادہ پائی جا رہی, اس لیے وہاں زیادہ یہ وائرس پھیل رہا ہے. تو سور مارنے سے کیا ہوگا, پہلے اپنے افعال تو صحیح کرو. کتے مارنے سے کیا ہوگا, کتے بھی مار رہے ہیں, بلی بھی پکڑ رہے ہیں اور خنزیر بھی جلا رہے ہیں, لیکن جو اصل سبب ہے بے حیائی اور بدکاری وہ اپنے عروج پر ہے. جب تک یہ گندگی باقی ہے تو اس وقت تک یہ بیماری ختم ہونا آسان نہیں. بھئی یہ بے حیائی سے اللہ پاک نے قرآن شریف میں حکم دیا. پھر اللہ پاک نے تیسرا حکم, بدی سے بچو. بدی کے اندر سارے گناہ آ گئے, سارے ناپاک کام آ گئے, سارے ناجائز کام آ گئے. صغیرہ گناہ بھی آ گئے, کبیرہ گناہ بھی آ گئے, ناجائز بھی آ گئے. اب تو کتنے ناجائز کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں, نہ ہمارے گھر خالی, نہ ہمارے بازار خالی, نہ ہمارے محلے خالی, نہ ہم خالی اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی یہ گناہ جو ہے نا, یہی تو مصیبت بنے ہوئے ہیں. آخرت میں بھی یہ مصیبت بنے گی, یہاں بھی یہی مصیبت بنے ہوئے. دنیا میں بھی ان کا وبال ہے اور آخرت میں بھی ان کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے بدی سے بچو, اور تیسرا یہ ہے کہ ظلم سے بچو. ظلم اتنا گھروں کے اندر, عزیزوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, دوست احباب کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بس بیان سے باہر ہے. مفتی خالد صاحب کے یہاں قاری صاحب کو بولا, پیچھے قاری صاحب بھی آ رہے ہیں, قاری صاحب کو بولا تشریف رکھیے. تو یہ جو ظلم ہے نا یہ بھی اپنے شباب پر ہے. ہر جگہ ظلم, سب سے پڑھ کر تو ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا ظلم تھا کفر و شرک, وہ بھی دنیا میں کم نہیں ہے. اس کے بعد ہے فسق و فجور اور نافرمانی, اس ظلم میں ہم بھی مبتلا اللہ ماشاء اللہ. تو ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور صرف نافرمانی ہی ظلم نہیں ہے, اس کے علاوہ دوسروں کی حق تلفیاں, شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے, بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے, ماں باپ اولاد کی حق تلفی کر رہے ہیں, اولاد ماں باپ کی حق تلفی کر رہی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کی حق تلفی میں مبتلا ہے, ساس بہو کا جھگڑا کس گھر میں نہیں ہے وہاں پر بھی یہ ظلم ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کرتے تو بہو کے اور ساس کے جھگڑے وجود میں آتے ہیں, نندوں کے آپس کے نندوں کے ساتھ معاملات, ساس کے ساتھ معاملات, ساس کا اپنی بہو کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی, زیادتی ہو رہی ہے. اکثر گھروں کے اندر اس معاملے میں بڑی زیادتی پائی جاتی ہے, ظلم پایا جاتا ہے, اس لیے گھر گھر اس ظلم کی وجہ سے آفت میں مصیبت میں آئے ہوئے. پھر اس کے بعد آگے بھی چاروں طرف آپ دیکھو, حکومت کو دیکھو تو وہاں پہ ظلم ہی ظلم ہے, ان کے اداروں میں دیکھو تو انصاف کا نام و نشان نہیں ہے, رشوت ہی رشوت, رشوت رشوت, خود بھی ظلم دینا بھی ظلم, اور لینا تو ہے ہی, دینا ہی بات صورتوں میں نہ جائے. بس کے ظلم کا دور دار ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم سے بچو. تو ظلم سے نہیں بچیں گے تو پھر مصیبت ہی آئے گی, پریشانی آئے گی, تکلیف آئے گی, اسی وجہ سے ہم لوگ تکلیف میں ہیں. لہذا سب سے پہلے اپنے سے اصلاح شروع کریں, اور اپنا جائزہ لے کر کے ہم دیکھیں کہاں کہاں زیادتی کر رہے ہیں, کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں, کہاں کہاں بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کہاں کہاں بیوی پر, کہاں کہاں کس کس کے ساتھ کس کس پر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے, پہلے اس کو دیکھیں, پھر اپنے گھر کا جائزہ لیں, پھر اس کے بعد باہر نکلیں. بھائی یہ بھی سب دین ہے, اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ تین باتیں اللہ پاک نے فرمائی ہیں, ایک تو بے حیائی, دوسرے بدی کا ارتکاب, تیسرے ظلم. اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں کہ اس سے باز رہو. بھائی یہ بھی تو نماز روزے کی طرح, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے, اور اسی کے نام دینداری ہے, اسی کے نام شریعت کی پاسداری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لائے. اور تین گناہ ایسے ہیں, تین گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ پاک نے نقد رکھی ہے. نقد کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تو اس کا جو وبال ہے, جو عذاب ہے وہ ہے ہی, لیکن دنیا میں بھی اس کا وبال آ کے رہتا ہے, جس میں سے ایک ظلم ہے, ایک تکبر ہے, ایک ظلم ہے, ایک تکبر ہے, اور ایک اور ہے. تین گناہ یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا کے اندر ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی, دنیا میں حکومت کفر کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے, ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر کوئی حاکم کافر ہو تو اس کی حکومت ہو سکتی ہے, کتنی حکومتیں دنیا میں کافر ہوگی, چلتا ہی نہیں, چل رہی ہے. لیکن جس حکومت کا سربراہ ظالم ہوگا نا, اس کی حکومت کا تختہ لٹ جائے گا, اس کی حکومت چل نہیں سکتی. تو جہاں بھی ہم نے اپنے ملک میں دیکھ لو, جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ان کے تختے الٹ گئے. تو ظلم چاہے حکومت کرے چاہے انفرادی طور پر کوئی کرے, ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. ایسے ظلم سے بچے, تکبر سے بچے, اور دوسروں کی حق تلفی سے بچے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اس میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کام ایسے ہیں کہ تم اگر ان سے نہیں بچو گے, تمہاری دنیا کی زندگی تمہارے لیے وبال بن جائے گی, عذاب بن جائے گی, اور بنی ہوئی دیکھ لو. لہذا اللہ پاک فرما رہے ہیں میری بات مان لو تاکہ تمہیں دنیا کے اندر بھی عافیت نصیب ہو اور آخرت میں بھی فلاح و صلاح نصیب ہو. اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی, اول تو جہاں تک ہو سکے قسم مت کھاؤ, کیونکہ قسم میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہت عالی ہے, اس کے ادب اور احترام کرو, اور بلا وجہ قسم مت کھاؤ. لیکن اگر قسم کھا لو تو پھر حتی الامکان اس کے پاسداری کرو تاکہ قسم ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، کیونکہ بڑے کی بے ادبی بڑی ہوتی. لہذا اگر کوئی قسمیں کھا کھا کر کے تو اپنا موقف بھی نہایت مضبوط اور کھڑا کر لے اور پھر خامخواہ اس قسم کو توڑ بھی دے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ایسا ہے یا ایسا برا ہے. جیسے کہ ایک عورت تھی، ایک دیوانی عورت تھی عرب کے اندر، جس کو خرقہ کہتے تھے، خرقہ کہتے ہیں دیوانی عورت کو. ایک خرقہ عورت تھی، اسے عجیب کام تھا کہ صبح شام تک وہ اپنا سوت کاٹتی اور شام کو پھر سارا دوبارہ ادھیڑ کر کے روئی بنا لیتی. اب ہے نہیں بے وقوفی، اللہ تعالیٰ یہی مثال دے کر فرما رہے ہیں ایسی بے وقوفی نہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کے قسم کھاؤ اور قسم کھا کے پھر بغیر کسی معتبر عذر کے تم اس قسم کو توڑ بھی دو. تو یہ اس عورت کی طرح تمہارا عمل ہے جو کہ نامناسب ہے. بات یہ کہ جھوٹی قسم کے توڑنے سے سوائے گناہ کے اور تو کچھ ہوتا نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں. لہذا قسم کھاؤ مت، کھاؤ تو اسے پورا کرو، بلا وجہ جھوٹی قسم کھا کے مت توڑو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں سے کر لیں گے دوبارہ ان شاء اللہ، دعا کر لیں گے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك ما أثنيت عليه، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا جل جلاله، ہم سب کی کامل مغفرت کر، ہمارے اگلے بچے چھوٹے بڑے کو بھی اللہ دے سارے گناہ معاف فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کلام پاک پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہم کو ہر بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و ستم سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نظروں کی، اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. اپنے کلام پاک کے انوار و برکات سے ہمارے سینے کو منور فرما، ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، ہماری رگ رگ میں یا اللہ، ریشے ریشے میں، بال بال میں، خال کے ہر حصے میں، اندر باہر اپنے کلام پاک کا نور بھر دیجیے. یا اللہ اپنے کلام پاک کا نور بھر دیجیے، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمته.